सलावत पढ़ने एक बार और प्लीज। एक बार सलावत पढ़ने। This is Quran, this is not history, it's not a Shi'i book we are talking about, it's not a hadith. And the example of Rasulullah is there. And the example is there for us that you shouldn't think that this issue is only for the Shariat of Hazrat Nuh and Lut. This element of the husband exercising rahmat and patience in dealing with the difficult situations with their wives, even Rasulullah was put through that ibtila and imtihan. You know, Quran talks about two wives. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِي إِلَىٰ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. And it's a long story. This is early ayat, surah number 66, surah Tahrim, ayat number 3. And I'm talking about seerat here, not tabarra. Don't worry about it. We cannot ignore Quran on this issue. Two wives of the Prophet, by the name of, you know, Bibi Hafsa and Bibi Aisha. There were issues as far as Rasulullah's family life is concerned. Both of them became jealous with another one by the name of Zainab bint Jahash. We talked about her last night. And that marriage also was for a reason, to abolish the custom of adoption among the Arab society. And what happened was basically that whenever he would go to Zainab bint Jahash, she would make a special drink for the Prophet, which was made from honey, called maghafir. And both of these, out of jealousy, conspired with one another that whenever the Prophet comes back from Zainab bint Jahash, you know, tell him that, you know, your mouth has a bad smell. And this is what they conspired among one another. Rasulullah, you know, basically, initially he kind of made a commitment, kind of a nazar that I will refrain from it. And he told one of them that this statement that I have made about refraining from this drink, don't disclose it to anyone. But she went and disclosed to the friend. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed the ayat. فَإِذَا أَصَرَّ النَّبِيَ لَبَعْضَ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. When the Prophet gives a statement about himself to one of his wives, asarra, as a sir, as a secret, not to be disclosed to anyone. فَلَمَّا, but then, you know, she went and disclosed. فَلَمَّا نَبَّعَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. But she disclosed it to someone, the other wife, and Allah, you know, exposed this issue. And Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet. And so he confronted her, قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا. And she was so surprised. How did you know that I told the other one? And this is where the Prophet says, قَالَ نَبَّعَنِيَ الْعَلِيمَ الْخَبِيرِ. The one who is alim and khabir, he told me that this is what you had done. And so based on that, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the ayat saying that, you know, the commitment that you have made, don't worry about it. You can violate that. It's not considered to be binding on you. And he informed about this issue of the betrayal of the trust that the Prophet put in this one wife. And then what happened? Did Rasulullah, na'uzubillah, raise his hand? Did he shout to them? Did he give them talaq? No. He maintained his calm. He was, after all, made by Allah subhanahu wa ta'ala as rahmatun lil alameen. The element of rahmah was very profound and strong in him, even in dealings with in his own family member and the difficult situations. It is Allah subhanahu wa ta'ala who intervened with kind of anger. And the ayat were revealed. Wa Rasul said to both of these wives of yours, إِن تَتُوبَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا. Tell them they should better do tawbah because there have been deviation in their hearts. These are the words of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he is warning both of them. And the words are in dual tense. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ. And remember, if you conspire against him, if you conspire against him, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. Allah is the mawla and master of your husband and your Rasul. Not only he, وَجِبْرَئِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَ بَعْضَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. Muhammad ko tanha mat samjho. Is he's not alone. I am his master. I am there to protect him. And besides me, they are zahir, they are supporters of him in form of Jibreel, Salihul Mu'mineen, and the Malaika. You know, just look at these words. Every word has a reason there. Allah mentioned Malaika as the third support for Rasulullah. Jibreel is part of Malaika. Why single him out? That's out of respect for his status. He is the chief of the Malaika. So he is singled out separately, and then the Malaika I mentioned. Between Jibreel and Malaika, Allah subhanahu wa ta'ala says, Salihul Mu'mineen. He could have just said Mu'mineen in general. But he doesn't stop there. He puts a condition. Salihul Mu'mineen, he is referring to one individual. The good doer among the believers. And you know whom he is referring to? This ayat is actually saying, don't think Muhammad is alone. I am his master. And besides me, he has supporters in form of Jibreel and the Malaika and in form of Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam. If you understand the meaning of this ayat and the tafsir behind it and the event behind this ayat, then you cannot adopt the position of neutrality in the battle of Jamal. You have to be with those who are Salihul Mu'mineen. You have to be in that case on the side of Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam. Salawat. But the point, to link it back to my theme, Allah subhanahu wa ta'ala intervened. Allah subhanahu wa ta'ala is the creator and the lawgiver and the master of the day of judgment, gave the warning. But what did Rasulullah as a husband do? He exercised patience and forbearance. And that is the example that we have to keep in our mind. If things become very difficult, like Rasulullah, leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. But you will not get an ayat for you. But things, leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. He will deal with it. One way or another. But you have to exercise the element of rahmat expressed by patience and forgiveness. Salawat upon the Iqbal. So mawadda and rahma have to work hand in hand. Last night we looked at the issue of, you know, the fiqhi perspective and akhlaqi perspective of division of work between husband and wife. And we said fiqh says one thing, but there is an akhlaqi context to that which you have to put in place. You cannot only go by the legal, you know, rules in order to have sukoon and peace and tranquility in your life. Let us look at the example of Amir al-Mu'minin and Bibi Fatima salawatullah alayha salawat. In a few maybe months or days after the marriage, one day Bibi Fatima and Amir al-Mu'minin, they went to Rasulullah and they asked him about this division of chores at home. Who is supposed to do what? And the Sharia was very clear about it. Why did they even go and ask Rasulullah about it? Sometimes, you know, all this question answer done by them within the family is to give example and guidance to us. And when they went to Rasulullah, what was the answer that Rasulullah gave? He didn't say things are very clear. You, Fatima, as the wife, especially my daughter, you don't have to do anything. And you, Ali, as the maintainer, qawwam of the family, you had to do everything. No. This is where, you know, the hadith is very clear. وَقَضَى عَلَى فَاطِمَا بِخِدْمَةِ مَا دُونُ الْبَابِ وَقَضَى عَلَى عَلِيٍ بِمَا خَلْفَهُ. Rasulullah said to Fatima, anything to do inside the house, that's your responsibility. Any chores to do to be done outside the house, Ali, that's your responsibility. The duties were divided. And if you want the details, you have a hadith from Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wasalam. Where he explains, he says, كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَحْتَطِبْ وَيَسْتَقِي وَيَكْنِسْ. Amir al-Mu'mineen used to gather firewood and he used to draw water from the neighborhood water well and bring it home. And he used to sweep the floor. And when it came to Bibi Fatima, the sixth Imam says, وَكَانَتْ فَاطِمَا تَطْحِنُ وَتَعْجِنُ وَتُخْبَذُ. She used to grind the mill to change the grain into flour. And she used to make the dough and then she will bake the bread. Now out of the six things, when it comes to Amir al-Mu'mineen's portion, firewood, we don't have to worry about it these days. Huh? Water, we don't have to worry about it. But then the third one, yaknisu. Ali used to sweep the floor. You have it, but you can't do it automatically. Even if you have those new gadgets out there, you still have to monitor and make sure everything is done properly. So remember that. You can't be holier than Amir al-Mu'mineen. You know, when you look at Bibi Fatima, salawatullah alayha, all these... the task that the women do, although it's not wajib on them, but this is the seerah of Bibi Fatima. This is where the women have to learn the example. And when we look at the hadith further, look at the response or the reaction of Bibi Fatima. She says, when she heard this division made by her father, فَلَا يَعْلَمُ مَا دَخَلَنِ مِنَ السُّرُورِ إِلَّا اللَّهِ. She says, nobody but Allah knows the happiness which came into my heart when I heard the words of my father, بِإِكْفَانِي رَسُولِ اللَّهِ تَحَمُّلُ رِقَابَ الرِّجَالِ, where he has divided the duties between men and women on an equal basis. Within the house, women. Outside the house, men. Salawat on the Iqbal. But what happens in our societies? The sarparas, the head of the family, comes in, you know, sits down expecting the tea, with a remote in the hand. And then the order. You know, I have my friends coming in for the weekend dinner. Grocery and this and cleaning of the house, taking care of the kids and preparing good meal for the guest. Everything is her responsibility. And the credit will be taken by the husband. Bahut achhi daawat ki thi. That's the attitude we have. You look at the example of Bibi Fatima and Amir al-Mu'mineen here, where they are working together on the basis of Mawadda and Rahma. We cannot be greater than Amir al-Mu'mineen. We are Shi'atu Ali. We follow this footsteps of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam. لیکن شریعت میں تو یہی تھا کہ جہاں تک بیوی اور زوجہ کی ذمہ داری کی بات ہے اس پر کچھ واجب نہیں ہے. یہاں تک کہ جو مثال ہم نے دی تھی شیرخوار بچے کو دودھ دینا بھی اگر وہ چاہے تو اجرت مانگ سکتی ہے, لیکن کوئی ایسی ماں دنیا میں پیدا نہیں ہوئی جس نے مانگا ہو, اور نہ کبھی یہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. لیکن یہ قوانین کتاب میں ہیں ایک وجہ سے جو ہم نے کل بیان کی تھی. لیکن اگر سکون چاہیے زندگی میں تو وہ رحمت اور مودت کی بنیاد پر سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے. یعنی اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں خود رسول اسلام نے اپنی بیٹی اور داماد کے درمیان یہ تقسیم کر دی کہ گھر کے اندر کی ذمہ داری فاطمہ کی ہے اور گھر کے باہر کی ذمہ داری کاموں کے علی پر ہے. لیکن آیا یہ بھی تقسیم جو ہے اس کو آپ کاسٹ آن دی سٹون سمجھیں گے, پتھر کی لکیر ہے؟ نہیں. جذبہ مودت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ اس لائن کو بھی آپ اریز کر سکتے ہیں, آپ گھر کے اندر کا بھی کام کر سکتے ہیں, بیوی بھی اگر ضرورت پڑے تو آپ کی مدد کر سکتی ہے اگر جذبہ مودت اور رحمت ہو. ایک مثال اور دیکھ لیں اسی ٹائپ کی خود اہل بیت سے, کہ ایک بار جس طرح سے ہم نے حدیث قضاء کے بارے میں کہا تھا وہاں کوئی ممانعت نہیں تھی کہ فادر ان لو جو ہے اپنی بیٹی کے گھر نہ جا سکے, فارمیلٹی کی بات ہی نہیں تھی, نہ اجازت لینے کی بات تھی داماد سے. ایک بار رسول اسلام جناب سیدہ کے گھر آئے, دیکھتے ہیں کہ صحن میں علی اور فاطمہ دونوں جو ہیں چکی پیس رہے ہیں. اس زمانے میں جو روٹی کا سلسلہ ہم لوگوں کے لیے تو بڑا آسان ہے, پہلے بھی آٹا خریدنے کے لیے آپ کو دکان سے پیکج مل جاتا تھا. اس زمانے میں پہلے گیہوں خرید کے لیے آئیے, اسی کو پھر خود ہی آپ کو گرائنڈ کرنا پڑتا تھا, تب جا کے آٹا ملے گا, پھر اسے روٹی پکے گی. تو یہ سلسلہ جو ہے صحن میں علی اور فاطمہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں گرائنڈنگ آن دی مل کے لیے. رسول اسلام وارد ہوئے, دیکھنے کے بعد بیٹی سے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے تو کہا تھا گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہے بیٹی, یہ داماد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, نہ فاطمہ پر اعتراض کیا نہ علی پر اعتراض کیا جبکہ لائن تقسیم ہو چکی تھی کہ دون الباب و خلف الباب, گھر کے اندر اور گھر کے باہر. لیکن یہاں تو گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے, علی اور فاطمہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. رسول اسلام کا ریئیکشن کیا تھا؟ رسول نے ایک سوال کیا, ایوکما اعیا, اے فاطمہ اور علی تم دونوں میں سے زیادہ تھکا ہوا کون ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ نے یہ کام پہلے شروع کیا تھا, بعد میں ہم نے دیکھا کہ مدد کی ضرورت ہے تو ہم ان کی مدد کے لیے آ گئے. نعرہ علی کا یہ جواب سن کے رسول کا کیا ریسپانس تھا؟ رسول کہتے ہیں فاطمہ سے, فاطمہ تم ہٹ جاؤ, اب بابا جو ہے بیٹی کی جگہ پہ آ رہے ہیں. بیٹی تم نے یہ کام پہلے شروع کیا تھا, زیادہ تھکی ہوئی ہو علی کے نسبت, فاطمہ ہٹ جاؤ ہم تمہاری جگہ لیں گے. یہ جذبہ یہ مودت و رحمت ہے. پریکٹیکل لیول پر سیرت ہمارے سامنے ہے, ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ سائیکولوجی کی بکس اور فیملی لائف کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کافی ہے, اہل بیت کافی ہے. ان کی سیرت کو دیکھیں, ان کی مثالوں کو دیکھیں, ہمارے لیے یہی مشعل راہ ہے. اور انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں وہ سکون حاصل ہو سکتا ہے جس کی تلاش میں ہر انسان اور ہر خانوادہ اور ہر قوم ہے. صلوات پڑھنے کے بعد بعد والی نسل کو ہمیں یہی تعلیمات دینی ہے. یہاں پہ کبھی کبھی ممکن ہے ہمارے کلچرل ویلیوز سے ٹکراؤ ہو, لیکن ہمارے لیے وہ محور جو ہے وہ قرآن اور آل محمد ہے, ہمارا کلچر نہیں ہے. اور اسی بنیاد پر ہمیں بچوں کی بھی اپنی اس طرح سے پرورش کرنی چاہیے کہ یہ بھی اپنی زندگی میں مودت اور رحمت کی بنیاد پر زندگی بسر کر سکے, کیونکہ اسی بنیاد پر ہمیں پھر وہ یونٹی آف پرپس حاصل ہو سکتی ہے کہ سب کا مقصد ایک ہی ہو, زندگی کا منزل سب کی ایک ہی ہو, اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی ایک ہو. آپ جناب عبداللہ بن جعفر اور جناب زینب کی زندگی کو دیکھیں. جناب زینب شادی شدہ تھی, سفر کون کر رہا تھا؟ مدینہ سے چلے تھے حسین. شریعت بنیاد پر عبداللہ کے اذن کی بات تھی, لیکن وہاں جناب عبداللہ نے روکا نہیں ہے, اس لیے کہ دونوں کا مقصد حیات ایک ہی ہے. دونوں ہی اللہ رسول اور امام وقت کے حق سے کے معترف ہیں. جناب عبداللہ نے روکا نہیں ہے بالکل, حالات کی وجہ سے خود نہیں گئے ہیں, لیکن فکری طور پہ ہم آہنگی تھی. ان کا سپورٹ فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ تھا, اس لیے کہ جب خبر ملی ہے بنو ہاشم کو جناب محمد حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر کو مدینہ میں کہ بھائی نے ارادہ کیا ہے کہ مکہ چھوڑ کے عراق کی طرف جائیں, تب ایک روایت کے لحاظ سے دونوں پہنچے ہیں. محمد حنفیہ نے کوشش کی اپنے بھائی کو روکنے کے لیے کہ کوفے کی طرف نہ جائیں, یہ ان لوگوں کے وفاداری پر بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے. جناب عبداللہ بن جعفر بھی جاتے ہیں, اون و محمد کو اب اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. اون و محمد ماں کے ساتھ نہیں گئے تھے, مدینہ سے جاتے ہیں مکہ. امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور مکہ کے گورنر سے عبداللہ بن جعفر نے امام حسین کے لیے امان نامہ بھی لکھوا لیا تھا, ان کا جو انفلوئنس اور اثر تھا وہاں. لیکن امام نے جو وجوہات بتائی ہیں محمد حنفیہ کو اور عبداللہ بن جعفر کو کہ ہمارے لیے اس سفر میں جانا بہت ہی ضروری ہے, نانا کے خواب کا ذکر کیا تھا, اس لیے کہ حقائق کو جانتے ہوئے بھی ان کے سامنے پیش نہیں کر سکتے تھے کہ آخر میں ہوگا کیا, اس لیے کہ اسلام کو ہماری ضرورت ہے. عبداللہ بن جعفر نے اس وقت یہی کہا ہے کہ اگر آپ نے عزم کر ہی دیا ہے کہ جانا ہے آپ کو, تو یہ میرے دونوں بیٹے محمد اور عون آپ کے ساتھ جائیں گے. کربلا میں یہ جو شہادت ہوئی اون محمد کی, یہ در حقیقت عبداللہ بن جعفر کی نمائندگی میں ہوئی ہے. شب عاشور بنو ہاشم کے ہر خاتون اپنے بچوں کو, ہر وہ خاتون جن کے بچے اس قابل تھے کہ تلوار ہاتھ میں اٹھا سکے, ہر بیوی کو معلوم تھا کل کیا ہونے والا ہے. نصیحتیں ہوتی رہی ہر خیمے میں کہ کل قربانی اور ایثار کا دن ہے, یہ نہ ہو کہ فاطمہ کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے. یقیناً جناب زینب نے بھی دونوں بچوں کی نصیحت کی ہوگی اس وقت. جناب زینب کے ذہن میں اصل میں معاملہ اب صرف اون محمد کا نہیں تھا. حسین صرف بھائی نہیں ہیں, امام وقت ہیں. ان کی نظر میں ایک طرف امام وقت کی اولاد کا معاملہ ہے اور اپنی اولاد کا معاملہ ہے. زینب کے اس ذہن میں بات یہ ہے کہ میری اولاد قربان ہو جائے امام وقت کی اولاد پر, میرے بچے شہید ہو جائیں لیکن امام وقت کے بچے جو ہیں بچ جائیں. دوسرے دن یہی بزرگ علماء بیان کرتے ہیں کہ اصحاب کی شہادت کے بعد جب بنو ہاشم کی شہادت کی نوبت آئی ہے اور افراد یکی بعد دیگرے آگے بڑھنے لگے تو جناب زینب بار بار پوچھتی ہیں اون محمد کس بات کا انتظار ہے, کیا میرے بھائی حسن کی اولاد پہلے جائے گی پھر تم جاؤ گے, کیا حسین کی اولاد پہلے جائے گی پھر تم جاؤ گے. دونوں یہی کہتے رہے کہ اے والد گرامی ہم لوگ تو ماموں سے اجازت مانگ رہے ہیں لیکن وہ انکار کر رہے ہیں. آخر میں بہت اصرار کے بعد اجازت ملی ہے. حضرت حسین دونوں بچے ساتھ گئے ہیں اور محمد جب تک ساتھ رہے اور لڑتے رہے یزیدی لشکر ان کا کچھ بگاڑ نہ سکا. آخر میں عمر بن سعد نے حکم دیا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو یہ جعفر کے پوتے ہیں, علی کے نواسے ہیں, ان کو ایک دوسرے سے الگ کرو. گھوڑے سرار دستے آتے ہیں اون کو محمد سے اور محمد کو اون سے جدا کرتے ہیں. ان کو گھیرنے کے بعد چاروں طرف سے جب حملہ ہوتا ہے ایک مرتبہ محمد نے اون کو پکارا مدد کے لیے اور اون نے محمد کو پکارا. آخر میں آواز حسین کی طرف آتی ہے کہ دونوں بچے جو ہیں قتل ہو چکے ہیں. جناب عباس اور حسین گئے اون محمد کے لاشے کو لا کے خیمے کے سامنے رکھتے ہیں لیکن زینب کے لیے یہ ایک صدقہ تھا جو اولاد حسین کے لیے دے رہی تھی لیکن زینب کا امتحان وہاں پہ ختم نہ ہوا. عصر عاشور زینب نے دیکھا میرے بچے شہید ہو چکے لیکن حسین کے اولاد بھی شہید ہو گئی ہے. آخر میں امتحان تھا, ایک طرف دین الہی کی بقا کا معاملہ دوسری طرف حسین کی جان کا معاملہ. زینب اپنے بھائی کو شہادت کے لیے تیار کرتی ہے اس لیے جب شہادت کے مرحلے پر زینب تلے زینبیہ پر جب پہنچتی ہے نشان نشیب میں جب دیکھتی ہے شمر ملعون کا منحوس زانو حسین کے مقدس سینے پر تھا ایک مرتبہ عمر ابن سعد سے کہتی ہے انت تنظرو ابا عبداللہ یقتل, تو دیکھتا رہے گا میرا بھائی قتل ہو جائے گا. ایک مرتبہ وہ نیزہ بلند ہوا زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کرتی ہے اللہم تقبل منا ہذا القربان, خداوندہ تیرے دین کے خاطر میرے بھائی کی اس قربانی کو قبول فرما. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ اس خیر بات قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما. خداوندہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ محمد آل محمد کے سیرت پر مودت و رحمت کے جذبے کو ہم برقرار رکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.